بہرحال اب اس سورت کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون,
جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق لوگ, قالو تو وہ کہتے ہیں, نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, یعنی قسمیں کھا کھا کے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اور منافقون سے مراد یہاں کون ہے؟ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی. اور یہ کسی انسان کی منافقت ہی کی علامت ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرے, قسم کھا کے بات کا یقین دلائے اور عمل میں کورا ہو. مخلص مومن اللہ کے خوف سے دبا ہوا ہوتا ہے, وہ زبان سے زیادہ دل سے بولتا ہے, اور منافق صرف آواز سنانے کا شوقین ہوتا ہے, انسانوں کو دعوے کر کے سناتا ہے, لیکن مومن اللہ سے بات کرنے والا ہوتا ہے. اصل بات یہ کہ انسان جب جھوٹا ہوتا ہے نا, تو وہ لوگوں میں اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے, اور جب تک قسم کھا کے بات نہ کرے کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اور جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں سنے گا, تو پھر وہ صرف قسمیں ہی کھاتا رہتا ہے. اسی وجہ سے زیادہ قسمیں کھانے والے کی صفت قرآن پاک میں مہین کے طور پر آئی ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّاسٍ مَّهِينٍ. مہین کس کو کہتے ہیں؟ ذلیل, فقیر, جو اپنی نگاہوں میں خود ذلیل ہو چکا ہو, لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو چکا ہو, سارا اعتماد کھو بیٹھا ہو اور صرف قسمیں کھا کے بات کرنا جانتا ہو. فرمایا کہ جب ایسے منافق آپ کے پاس آئیں اور قسم کھائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں, یعنی آپ کی رسالت کسی کی گواہی کی محتاج نہیں, اللہ کی گواہی کافی ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں, اور یہ بات وہ صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, یعنی اسلام لانے کی گواہی دینے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی تلواروں سے بچ سکیں. جنن ڈھال کو کہتا ہے, ڈھال کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈھال کس سے بچاتی؟ دشمن کے حملے سے بچاتی. تو یہ قسمیں کھا کر مسلمانوں کے وار سے خود کو بچائے ہوئے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, اس کے ذریعے سے وہ تم سے بچے رہتے ہیں, اور کافروں کی طرح یہ تمہاری تلواروں کی زد میں نہیں آتے. اور حال یہی تھا ان کا کہ جب ان کی کوئی حرکت پکڑی جاتی, یعنی ان کی منافقت بہت اپنے کھلتی تھی, ان کے پول کھل جایا کرتے تھے, ان کی سازشیں بے نقاب ہوتی تھی, ان کے منافقانہ رویے کھل کے سامنے آ جاتے تھے, لیکن ہمیشہ یہ کس طرح گرفت سے بچتے تھے, پکڑ سے بچتے تھے, سزا سے بچتے تھے, جھوٹی قسم کھا کر. کیونکہ اسلام کا قانون یہی ہے نا کہ انسانوں کے ساتھ ان کے ظاہر پہ معاملہ کرو, نہ کہ اندر سے کوئی حالات جاننے کی کوشش. سورۃ المجادلہ کی آیت 14 میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ منافقین کی سازش کیا تھی, کہ انہوں نے یہود سے دوستی گانٹ رکھی ہے اور دوسری طرف اپنی قسموں سے انہیں اطمینان دلا رکھا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. اور پھر آیت 16 میں کیا آتا ہے؟ اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. یعنی سورۃ المجادلہ میں بھی یہ مضمون بیان ہوا, اور یہاں بھی کیا فرمایا؟ فصدوا عن سبیل اللہ, تو وہ اللہ کے راستے سے رک گئے. خود بھی, صدو جو ہے یہ لازم اور متعدی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے, خود بھی رک گئے اور لوگوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو بھی انہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا. گویا جھوٹے لوگ ہمیشہ دوسروں کو بھی دین سے روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں, خود تو رکتے ہی ہیں. انہم سا اما کانوا یعملون, بے شک کتنی بری حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں, یعنی ان کے اعمال بدترین ہیں جس کا یہ برا نتیجہ یا خمیازہ بھگتیں گے. کیوں؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر. فہم لا یفقہون, تو وہ سمجھتے ہی نہیں. جیسے جمعہ چھوڑنے پر غفلت ہو جاتی ہے, دل پہ مہر لگ جاتی ہے, تو یہاں بھی یہ چونکہ ایمان لا کر نیک عمل نہیں کرتے, اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے ہیں, تو گویا دین سے دوری کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی. آپ جانتے ہیں نا کہ گناہ کا ایک برا اثر ہوتا ہے دل پر, جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل پہ کیا نقطہ لگتا ہے. اگر انسان توبہ کرتا ہے غلطی مان جاتا ہے پلٹ آتا ہے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے, اور اگر غلطی مانتا نہیں استغفار نہیں کرتا حقیقی معنوں میں اپنی اصلاح نہیں کرتا اور پھر اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ کالا نقطہ پھیلنے لگتا ہے حتیٰ کہ پھیل کر سارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. پھر ایسے سیاہ دل میں کوئی بات نہیں سماتی, قوم لا یفقہون, بڑی سے بڑی تقریر ان کے دل پہ کچھ اثر نہیں کرتی. یعنی منافقین کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی. پیچھے دن کی یہی صفت گزر چکی ہے کہ لا یفقہون, یہ سمجھ بوجھ سے عالی ہے, اور اس لیے بھی نا کہ مصلحتوں کا شکار تھے. دنیا کی محبت کا پردہ ایسا دل پہ پڑا ہوا تھا کہ دین کی بات اپنے مطلب ہی کی لیتے تھے یا اس کو ویسے ہی تعمیل کر لیتے جیسے چاہتے تھے یا جو ان کے مطلب کو سوٹ کرتی تھی. اس لیے ان کو بات اپنے اصل رنگ میں سمجھ نہیں آتی تھی. یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے, کسی بھی شخص کا دین کی بات کو نہ سمجھنا یا سمجھنے نہ آنا. اس کے لیے ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے وہ ہمارا ذہن کمزور ہے, وہ ہم تھکے ہوئے تھے اس لیے بات نہیں سمجھ آئی, اور بھی وجوہات تلاش کریں. دین کی بات کا سمجھ آنا یہ محض ذہانت کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ بہت ذہین ہے تو بہت سمجھ جائے گا. اس کا تعلق بھی ایمان سے. منافقین کو دین کی بات سمجھ نہیں آتی, ان کے دل میں نہیں اترتی, اسی لیے تو عمل نہیں بدلتا. اور بنیادی وجہ دنیا کی محبت تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی حالت کا نقشہ کچھ یوں کھینچتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تم کو بہت پسند آئیں گے, بہت بھرے لگیں گے ان کے حسن و جمال اور رونق اور شادابی کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے دین کی خاطر کبھی کوئی قربانی کی ہی نہیں, ہمیشہ ناز و نعم میں ہی رہے, تو نعمتوں میں پلنے کی وجہ سے وہ شادابی ان کے چہروں پہ نظر آتی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اس کی بھی دو بنیادی وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ انہوں نے ہر جائز ناجائز حلال حرام ہر طریقے سے مال اکٹھا کیا ہوا تھا, کیونکہ منافق کی تو فکر نہیں ہوتی نا کہ مال حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے, اس کو تو جواب دہی کی فکر ہی نہیں, اس کو تو مال سے دلچسپی ہے, خاص سود کا ہو جوئے کا ہو شراب کی آمدنی ہو دھوکے بازی سے کمایا ہوا ہو فریب فراڈ سے لیا ہوا ہو کچھ بھی ہو. یعنی منافق کبھی بھی نہیں سوچتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے, حالانکہ قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہ دے کہ کہاں سے کمایا مال اور پھر خرچ کہاں کیا. مہاراج تو انہوں نے مال ہر طریقے سے اکٹھا کیا ہوتا, اور رزق حرام جو ہوتا اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں نا, وہ بھی دین کا نور نہیں اندر آنے دیتا. اور پھر دوسری طرف یہ کہ انتہائی بخیل سے کسی دوسرے پہ مال خرچ کرنا تو دور کی بات, دین کے معاملات میں بھی کچھ نہیں دیتے تھے, اللہ یہ کہ تاوان سمجھ کر کبھی مجبوراً ان کو دینا پڑتا تھا. لہٰذا جب مال بہت اکٹھا ہو گیا تو پھر وہ کہاں کرے, اپنی ہی ذات پہ خرچ کرے, اپنے ہی عیش و آرام پر, اپنی ہی خوشی کے کاموں پر. تو منافقین سارے کے سارے مالدار لوگ تھے, اور ان کی مالداری نے ہی ان کے اندر منافقت کو جنم دیا تھا. مال کا ہونا برا نہیں, مال خیر ہے, لیکن غلط طریقے سے کمانا برا ہے اور غلط جگہوں پہ خرچ کرنا برا ہے, اور صرف اپنی ذات پہ خرچ کرنا اور اپنے ہی عیش و عشرت پہ یہ برا ہے. جب انسان کا دین انسان سے تقاضا کرے کہ مال خرچ کرے تو اس وقت انسان آنکھ بند کر لے, اگنور کر دے, یہ منافقت کی علامت ہے. کیونکہ منافق کو اس وقت اپنی ذاتی مجبوریاں اور خواہشات سامنے نظر آتی ہیں, اس لیے وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا. تو ساری کی ساری اس کی توجہ کس پر ہوگی, اپنی ذات پر. فلاں اور فلاں چیز کھانی ضرور ہے, فلاں اور فلاں کپڑا ضرور پہننا ہے, اس طرح اپنے آپ کو فٹ اور اسمارٹ رکھنا ہے. جب ان کی ساری توجہ زندگی کی ساری ایفرٹ اور محنت ہے یہ اس بات پر کہ اپنے جسم اور اپنی ذات کا خیال کریں, تو پھر بھلا وہ دوسروں کو بھلے کیوں نہ لگے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, تو منافقین کی ظاہری علامات بتائی جا رہی ہیں کہ تم ان کو ان کی جسمانی حالت سے بھی پہچانو گے. اب وہ مخلص مسلمان جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں, نیند قربان کر رہے ہیں, آنکھوں پہ ہلکے پڑے ہوئے ہیں, بھاگ دوڑ میں کبھی ناشتہ کرنے کی فرصت نہیں, واپس جب پہنچتے ہیں کہ کھانا روزی لیٹ ہو جاتا ہے, تو پھر صحت کا حال وہ تو نہیں ہوگا نا جو ایک اس شخص کا ہو سکتا ہے جو ہر چیز قربان کر دے، نماز چھوڑ دے، صدقہ خیرات چھوڑ دے، لیکن اپنی روٹین اور اپنا کھانا پینا، اپنی صحت، اپنے آپ کو کسی صورت میں پیچھے نہ آنے دے، اپنی ذات پہ کوئی ضرب نہ پڑنے دے، تو بہت بڑا فرق ہے. حضرت مصعب بن عمیر جب مکہ میں تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ بہترین لباس پہنا کرتے تھے، اور جب مدینہ میں آئے تو ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے جسم پر بس ایک چمڑا لٹتا ہوا تھا، وہ بھی پیوند لگا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رو دیے کہ اتنے ناز و نیام میں پلنے والا بچہ آج اللہ کی خاطر بے گھر بھی ہوا، بے لباس بھی ہوا، اور ساری نعمتوں سے محروم. اس حد تک قربانیاں کی تھی انہوں نے، اور اس کے برعکس مدینہ کے منافق جو تھے خوش لباس، خوش منظر اور بہت ہی ظاہریت کے اعتبار سے سجے بنے. فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ باتیں کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ. یعنی جب اسلام کی حمایت میں آپ سے گفتگو میں جب وہ کلام کرتے ہیں تو دل موہ لینے والی باتیں کرتے ہیں کہ تمہارا جی چاہے یہ بولتے ہی چلے جائیں. سورت محمد میں ان کی یہ خصوصیت بھی بیان ہوئی ہے نا کہ یہ زبان سے تو جوش جہاد کا بہت اظہار کرتے ہیں، اور جب حکم دیا گیا تو چھپنے لگے. اور یہاں بھی سورت کے شروع میں کیا ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، قسم کھا کھا کر اپنی باتوں کو یقین دہانی کراتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن لیتے تھے، سن کے خاموش ہو جاتے، اگنور کر لیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جادو بیانی کارگر ہو گئی، مطمئن ہو کے واپس آ جاتے تھے. اسی طرح تو بیوقوف بنا رکھا تھا، حالانکہ یہ سمجھتے نہیں تھے کہ اللہ کے رسول ہیں جو ان کی باتوں میں آنے والے نہیں تھے. یہ آپ کی شرافت تھی، اخلاق کریمہ تھا کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ان کی یہ حرکتیں اگنور کر دیتے تھے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے چلے جاؤ. لیکن حال کیا ہے، کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، گویا کہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں. خشب، خشبن کی جمع ہے، لکڑی کو کہتے ہیں، ایسی لکڑی جو کارآمد ہو، عمارت میں کام آنے والی سخت اور موٹی لکڑی، جس کو ٹمبر بھی کہتے ہیں. اور مسندہ کا لفظ جو ہے دیوار کے سہارے لگائی ہوئی. مسند کس کو کہتے ہیں، اپنی مسند پہ جلوہ فرما، یعنی ایسی چیز جس پر انسان ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، ٹیک لگانے کی پوزیشن، سہارا لینے. منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی مجلس میں آ کر وہ جگہ تلاش کرتے تھے جہاں آرام سے بیٹھ سکیں، ٹیک لگا کے بیٹھیں. تو آپ کی مجلسوں میں ان کے بیٹھنے کے انداز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، جیسے لکڑی کے کندے ہوں یا ٹمبر ہوں، جو سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا اس کو دیوار کا سہارا دے کے کھڑا کیا جائے. اچھا، لکڑی جو ہے اس میں جذبات نہیں ہوتے، دیکھنے میں بڑی بھلی لگتی ہے لیکن جذبات سے آری ہوتی ہے. منافقین کے بھی دل سخت ہے، ایمان کی کوئی حرارت نہیں ہے اندر، مجبوری کے مارے بندے آتے ہیں آپ کی مجلس میں، اور آ کر سامنے نہیں بیٹھتے، توجہ سے نہیں سنتے، بلکہ دیواروں سے ٹیک لگا کے اپنے ہی خیالوں میں منہمک ہوتے ہیں، آنے جانے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، کنکشیوں سے باتیں کرتے ہیں، کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہیں، اور بیٹھے اس طرح ہوتے ہیں گویا آرام کرنے آئے ہوں، کچھ سیکھنے نہ آئے ہوں. یعنی مجلس میں بیٹھنے کا جو انداز اور سٹائل اور طریقہ ہے وہ بھی ان کی منافقت پر دلیل ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، اور بیٹھے اس طرح ہوں گویا لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ چن دی گئی ہیں. یعنی ویسے دیکھنے میں پرکشش ہیں لیکن جسموں کے اندر جو دل ہیں وہ مردہ ہیں، مہریں لگی ہوئی ہیں، اسی لیے اندر سے کھوکھلے ہیں، جیسے لکڑیوں کو کپڑے پہنا کر دیواروں کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہو. اندر سے حال کیا ہے، اتنے بزدل ہیں کہ یحسبون کل صیحت علیہم، ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یعنی کبھی کوئی زوردار آواز سنے تو ان کے دل دھڑک اٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی آفت نازل ہو گئی، گھبرا اٹھتے ہیں کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی کاروائی تو نہیں شروع ہو رہی، کیونکہ دل کے چور جو ہیں ہر چیز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. جیسے چور خان کا دل اندر سے دھک دھک کرتا رہتا نا کہ میری چوری نہ کھل جائے، بالکل اسی طرح اندر سے یہ خوف زدہ رہتے ہیں. اور سیحا کا لفظی معنی تو چیخ ہوتا ہے نا، لیکن خطرے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں اسی معنی میں، یعنی بظاہر دیکھنے میں بڑے خوبصورت، لمبے ترنگے، فٹ سمارٹ، لیکن دین کے کسی کام کے نہیں ہیں، انتہائی بزدل، کہ تھوڑا سا بھی خطرے یا قربانی کا وقت آتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، ٹیک لگا لیتے ہیں. ہم العدو فاحذرہم، یہ ہیں دشمن، ان سے بچ کے رہنا، ان پر اعتماد نہ کرنا. کتنی کھلی کھلی تصویریں بتا دی گئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، اور قیامت تک کرائیٹیریا دے دیا گیا کہ جو لوگ اپنی ذات کے بارے میں انتہائی کانشیس ہوں لیکن دین کے معاملے میں کسی قربانی کو تیار نہ ہوں، انتہائی بزدل ہوں، یہی دشمن ہے، ان سے بچ کے رہو. فحذر ہوں، محتاط رہو. اپنے کو تو بے گناہ ثابت کرتے ہیں، آ کے قسمیں کھاتے ہیں، تمہاری نگاہوں میں مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خوبصورت گفتگویں کرتے ہیں، بے گناہ مسلمانوں کے سر الزام تھوپتے ہیں، جیسے حضرت زید بن ارقم کے اوپر انہوں نے کیا. انہوں نے جب ان منافقین کی بات آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، ڈائریکٹ کے لیے بتائی تھی، حضرت عمر کے ذریعے بتائی تھی، تو یہ صاف جھوٹ بول کے مکر گئے. قاتلہم اللہ، ان پہ اللہ کی مار، اللہ ان کو غارت کرے. انا یؤفکون، کہاں سے پھرے جاتے، یعنی ان کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی، ان کی سوئی کیوں الٹی گھومی ہوئی ہے، یہ کس طرح اوندھے کر دیے گئے کہ ان کا ہر قدم ہی الٹا پڑ رہا ہے. سورۃ البقرہ میں بھی منافقین کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. لوگوں میں وہ بھی ہے جن کی بات تمہیں دنیا کی زندگی میں بہت دلکش لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کے حال پہ اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے. جب تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری بھاگ دوڑ زمین میں اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں فساد برپا کریں، مال و جان کو تباہ کریں، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. جب ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو عزت کا خیال ان کو گناہ میں گرفتار کر دیتا ہے. اس جملے پہ غور کریں، یعنی محض عزت کی خاطر غلط کام کرتے ہیں لوگوں میں اچھے نظر آنے کے لیے. وہ یاتا للہ اور منع للہ کی طرف توجہ فرمائیے. تو ان کے لیے جہنم کافی ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے. وبئس المصیر. وہ اذا قیل لہم، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی جب کوئی غلطی ہو جائے اور ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کی دعا کریں، تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگے، یعنی اپنی غلطی مان لو، پلٹ آؤ، لووا رؤوسہم، اپنے سر جھٹکتے ہیں، یعنی تکبر سے سر جھٹکتے ہیں، ہم نہیں آتے. ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رک جاتے ہیں. لووا، لیون سے ہے، گھمانا، لہرانا، اکڑانا، سب علامات غرور ہیں، فخر کی علامات ہیں. اور باب تفیل میں لا کے اس فعل میں مبالغہ اور زیادتی کا اظہار کیا گیا ہے. لول حبل کا مطلب ہوتا ہے اس نے رسی کو دوہرا کیا اور بٹا، تو سر موڑنے، منہ پھیرنے اور اعراض برتنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار لو، آپ کا استغفار تمہارے لیے سفارش بنے گا، تو سر مٹکاتے اور بہت غرور سے منہ موڑ جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں جانا آپ کے پاس. رأیتہم یصدون، تم دیکھو گے کہ وہ ہٹ کے رہتے ہیں، باز رہتے ہیں. اصل میں عبداللہ بن ابی کو کہا گیا تھا کہ تم سے اگر غلطی ہوگی تو آؤ حضور کے پاس، چلو معافی مانگ لو، ایکسکیوز کر لو. تو اس نے کیا جواب دیا؟ تم نے مجھے ایمان لانے کو کہا، میں ایمان لے آیا. تم نے نمازیں پڑھنے کو کہا، میں نے وہ بھی پڑھ لی. تم نے زکات دینے کو کہا، میں نے وہ بھی ادا کر دی. اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں محمد کو سجدہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالانکہ سجدے کو تو نہیں کہا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا آؤ آپ سے بھی معافی مانگ لو، اور آپ سے کہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے معافی مانگے، تمہارے لیے فائدے کی بات ہے، لیکن اس کے اندر ایسا غرور بھرا ہوا تھا کہ اس نے سر جھٹک کے جواب دیا. اس کے اسی متکبرانہ رویے کا یہاں نقشہ کھینچا گیا. رَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے استغفار کیا ہو؟ برابر ہے ان پر. اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ. خواہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں. لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ دعائے مغفرت آپ کسی کے لیے بھی کریں لیکن صرف اس کے لیے قبول ہوتی ہے, فائدہ مند ہوتی ہے جو خود بھی ہدایت کے رستے پہ چلنا چاہے, یہ چل رہا ہو. دعائے مغفرت خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں لیکن ان لوگوں کے لیے قبول نہیں ہوگی آپ کی بھی دعا جو نافرمانی کی روش اختیار کریں اور اسی پہ مر جائیں. ہدایت اللہ ان کو دیتا ہے جو گناہوں پہ شرمسار ہوں, اعتراف کریں. جیسے سورت النساء میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. کہ اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا تمہارے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول کے ان کے لیے مغفرت مانگتے تو اللہ کو توبہ کرنے والا مہربان پاتے. سورۃ التوبہ میں بھی یہ کہا گیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتا فلن يغفر الله لهم. اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کرو گے اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ منافقت اور فسق کی حالت میں دنیا سے گئے. هم الذين يقولون یہ وہی لوگ تو ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا على من عند رسول اللہ ان لوگوں پہ مت خرچ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں, آپ کے صحابہ کو مت کچھ دو, ان کی مت مدد کرو, ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لو. حتی ينفضوا یہاں تک کہ یہ سب بھاگ جائیں, منتشر ہو جائیں, چلے جائیں یہاں سے. وللہ خزائن السماوات والارض اور اللہ کے لیے ہیں خزانے آسمان و زمین کے. ولکن المنافقین لا يفقهون لیکن منافق لوگ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو, یہ راز جانتے ہی نہیں کہ خزانوں کا مالک کون ہے. یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے وقتی طور پر مال دیا ہے یا اللہ تعالیٰ خود ہے, اور جس کے پاس خزانے وہ جتنا چاہے خرچ کر دے ان پر. منافقین تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ ان پر مال خرچ کریں گے تو وہ بھوکے مر جائیں گے. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل وہ کہتے ہیں اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف البتہ ضرور نکال دے گا سب سے زیادہ عزت والا اس میں سے سب سے زیادہ ذلیل کو. اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو اس نے غزوہ مریسی ایہ بن المصطلق سے واپسی کے موقع پر کہا تھا. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون یہ بھول گئے ہیں منافق کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے لیکن منافق علم نہیں رکھتے, جانتے نہیں کہ سرفرازی اور بلندی کس کو نصیب ہوتی ہے, اللہ کے نافرمانوں کو نہیں فرما برداروں کو. سورۃ المجادلہ میں بھی آتا نا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. یاد ہے کچھ بھول گئے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں ہیں. کتب اللہ اللہ نے لکھ دیا لأغلبن انا ورسلی کہ ضرور غالب آئیں گے میں اور میرے رسول. ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ قوت والا ہے غلبے والا ہے.